ملتا ہے اہل حق کو, ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ,
ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ, ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد حسبنا الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل انتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم قد قضى نحبه وانهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. درود پڑھیں محمد والے محمد کا. بہت ہی خوشی کا مقام ہے میرے لیے کہ شہداء کے موضوع پر, وہ بھی کوئٹہ میں, اور بہت عرصے کے بعد, شاید 11-12 سال کے بعد پھر موقع ملا ہے گفتگو کرنے کا. شہدا کی محفل, امید ہے, یقین ہے, انشاءاللہ گمان قوی ہے کہ جہاں شہدا کا ذکر ہوتا ہے عموماً شہدا خود تشریف لاتے ہیں, جہاں شہدا کا ذکر ہوتا ہے عموماً شہدا خود ہمیں اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں. جب بھی شہدا اور عموماً کسی بڑے شہید, بڑے شہداء کی یاد میں پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں, قرآن کی چند مخصوص آیات سے ہمیشہ استفادہ ہوتا ہے. میں نے بھی کوشش کی کہ ان 2-3 آیات کو, کہ جن سے زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے, آپ کے محفل میں کوئی بات کریں اس موضوع پہ. 3 آیات پڑھی ہیں اور اپنے موضوع کو بھی ہم نے 3 مرحلوں میں, 3 موضوعات میں تقسیم کیا ہے. کچھ بات شہادت کے موضوع پہ کریں گے, کچھ باتیں پاکستان میں یہ لہر اٹھنے والا یہ موضوع, یہ شہادتیں, اس کی تاریخ کو بیان کریں گے مختصری صحیح, اور آخر میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو, اپنے وظائف کو, ہمیں ان شہداء اور ان کی شہادتوں کے بعد کس طرح کی ذمہ داریاں, کس طرح کی مسئولیتیں ہمارے کاندھوں پر آتی ہیں, آخر میں انشاءاللہ ان موضوعات پر. تو 3 مرحلوں میں انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو 30-40 منٹ جتنے ہیں انشاءاللہ کوشش کر کے خط سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد. جب قرآن یہ کہے کہ تم گمان نہ کرنا ان شہداء کے لیے, خصوصاً جنہوں نے اللہ کی راہ میں قدم بڑھائے اور اس میں انہیں شہادت نصیب ہوئی, کہ وہ مردہ ہیں, زندہ ہیں, اور اللہ کے یہاں رزق پاتے ہیں. دوسری آیت اس سے بھی زیادہ سخت ہے, کہا کہ تم شعور ہی نہیں رکھتے, لا تشعرون, کہ یعنی شہید ہوتا کیا ہے. تیسرا کہا کہ سارے مومنین نہیں, من المؤمنین رجالون, مومنین میں سے کچھ رجل ہوتے ہیں. رجل, رجولیت مردانگی کے معنی میں آتی ہے. کہا سب مومنین, مومنین سب ہیں, جرت ہر مومن میں نہیں ہوتی کہ وہ اس عہد کے اوپر کہ جو اللہ سے اس نے کیا تھا عمل کرے. مومنین میں سے بھی چند مرد ہوتے ہیں، یعنی مردانگی چاہیے. دو آیات بڑی عجیب بات کرتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا عمومی نظریہ مسلمانوں کا، سارے فرقوں کا، کہ ہم میں سے کوئی بھی مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا. کون قائل ہے کہ آپ جب مر جائیں گے اس دنیا سے، ظاہری دنیا سے آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر آپ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا. کہتا ہے کوئی؟ کوئی بھی نہیں کہتا. ہم سب اس دنیا کو آئے ہی عارضی ہیں. ہمارا آپ کا آنا یہاں عارضی ہے، ہمارا پہلے سے طے شدہ ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں تین چار بڑی شاندار تشبیہاں پیش کرتے ہیں. کہا کہ ایسا ہی ہے جیسے پلک کا جھپکنا. کیا مطلب بھائی؟ ہم تو سوچ رہے ہیں 60 سال رہیں گے، ہم تو سوچ رہے ہیں 70 سال رہیں گے، ہم سوچ رہے ہیں 80 سال رہیں گے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ نہیں، جو اصل تمہاری زندگی ہے جسے تم سمجھ رہے ہو 60 سال اور 70 سال اور 80 سال، تم اس جگہ پر آئے ہو صرف ایسا جیسے قلم البصر کا لفظ ہے، یعنی پلک کا جھپکنا، بس ایسے ہی پلک جھپکنا. یعنی اتنی بڑی زندگی ہے میرے اور آپ کے پاس، ہم سب کے پاس، کہ ہمارا اس دنیا میں آنا مولا کائنات کو پلک جھپکنا لگتا ہے. جو ہم گزار چکے یہاں آنے سے پہلے، جو گزاریں گے یہاں سے جانے کے بعد، اس کی نسبت یہاں پلک جھپکنا. کہاں سفر میں ہو، سفر میں ابھی پہنچو گے اپنی منزل پر. آپ کو معلوم ہے سفر میں آدمی ہوتا ہے، ہم بھی آئے ایک دن کے لیے، آپ لوگوں نے بھی سفر کیا ہوگا، ایک چھوٹا سا بیگ اٹھا لیتے ہیں، 4-5-6 جوڑ اس میں رکھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ جانا ہے، مہینہ 2 مہینہ واپس آ جانا ہے. پھر مولا کائنات نے اس زندگی کو جسے ہم سمجھ رہے ہیں پکے گھر بنائیں گے، جس میں ہم سمجھ رہے ہیں بہترین بینک بیلنس، بہترین زندگیاں، مرضی کی شادیاں، ایک نہیں کئی، بہت زیادہ بچے، اس کے بعد اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ ہے. کچھ بزنس تھوڑا سا یہاں، کچھ تھوڑا سا پاکستان کی کسی اور شہر میں، یہاں سے بھی پیٹ بھر گیا تو یورپ وغیرہ، کتنی پلاننگ کر رہے ہیں. مولا کائنات کہہ رہے ہیں سفر ہے، سفر ہے بھائی، ختم ہو جائے گا کل، کچھ نہیں تمہارے استعمال میں، کچھ نہیں آئے گا، چھوڑ کے چلے جاؤ گے. جب چھوڑ کے بھی جاؤ گے پتہ نہیں ہے کہ بعد والے اچھا استعمال کریں گے یا برا، اور اگر برا استعمال کیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے. چھوڑ کے گئے تھے اپنی اولاد کے لیے، اس نے برا استعمال کیا ہے. کہا سفر ہے، پھر کہا کھیتی ہے. نہج البلاغہ تیسرا جملہ کہا کھیتی ہے، کیا مطلب؟ کہا بھائی یہاں آئے ہو، تم نے کھیت کی طرح سے یہاں پر کچھ بویا ہے، کاٹو، جو کاٹو گے وہ تمہارے وہاں کام آئے گا. کہاں کام آئے گا؟ کہاں یہاں تھوڑی کھانا ہے، جو کاٹ رہے ہو یہاں کے لیے نہیں ہے، جو بو رہے ہو یہاں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کسی اور جگہ پہ کام آئے گا. یعنی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بہت ہی مختصر عرصے کے لیے آئے ہو، بہت ہی مختصر، اس لیے اس طرح کی تشبیہات ہیں. اور جب خود جا رہے تھے دنیا سے، کیا جملہ کہا؟ کہا کہ قسم اس کعبے کی کہ میں کامیاب ہو گیا. پتہ تھا نا تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں، کام بہت ہے میرے ذمے، آیا بہت مختصر وقت کے لیے ہوں، کام بہت ہیں. اور جب یقین ہو گیا کہ اپنے سارے کام کر لیے تو کہا کہ میں اس جگہ سے کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، کامیاب پلٹ رہا ہوں. یہ ساری باتیں ہم نے کیوں کی؟ سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ ویسے ہمارا نظریہ تو تمام اسلامی فرقوں کا، مسلمان قرآن کی بنیاد پہ، امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی بنیاد پہ، ہم بڑے کلیئر ہیں کہ ہم سب نے ہی زندہ رہنا ہے، کسی نے بھی یہاں مرنا نہیں ہے. ظاہری طور پہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر میں ڈال دیے جائیں گے، آپ کا گوشت ہڈیاں ختم، لیکن آپ میں سے کوئی بھی نہیں مر رہا، سب زندہ رہیں گے. تو پھر قرآن شہدا کے لیے کیوں کہتا ہے کہ وہ زندہ رہیں گے؟ بھائی زندہ تو ہم بھی رہیں گے، زندگی تو ہمارے لیے بھی ہے. اس کا مطلب ہے زندگیوں کی دو قسمیں تو یہیں پر ہو گئیں، دو طرح کی زندگیاں ہو گئیں. ایک وہ جو ہر انسان کو ملے گی مرنے کے بعد، اور ایک وہ جو شہدا کو ملی ہے مرنے کے بعد. زندگیوں میں خود بخود تقسیم ہو گئی. ہمارا نظریہ ہے سب مرنے کے بعد زندہ رہیں گے،
خدا کہتا ہے کہ جو شہداء زندہ رہیں گے اس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. اور کیونکہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے اس لیے ہم اس پر بحث نہیں کرنی ہے کہ وہ کون سی زندگی ہوگی. چند چیزیں خود روایت نے بتائیں, 8 عدد موضوعات چھیڑے ہیں روایت میں, 8 خاص فضیلتیں دی ہیں شہداء کو. میں 1, 2, 3, 4 جو یاد آتی چلی گئیں. کا پہلا یہ ہے کہ یہ مرتے ہی, یعنی اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آتی ہے بات, ہر عام آدمی کے لیے ایسا نہیں ہے, شہید کے لیے ہے. کہا کہ اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ عام آدمی مر جائے, کہا وہ اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو کفن بھی نہ دو, اسی کے کپڑوں میں دے دو. خدا تمہارے اس پاک کیے ہوئے آدمی اور پاک کفن دیے ہوئے سے زیادہ اس کو پسند کرتا ہے جو اسی لباس میں دفنا دیا جائے, فضیلت ہے. کہا اپنے مقام کو دیکھے گا, گرتے ہی شہید ہوتے ہی زمین پر گرتے ہی آنکھ بند ہوتے ہی جنت میں اپنے مقام کو دیکھے گا. ہمیں اور آپ کو کہا کہ آپ مرنے کے بعد برزخ میں رہیں گے, آپ جنت کے چکر میں, جنت ایسے نہیں ملے گی, برزخ میں جائیں گے سب. جب قیامت آئے گی سب ایک جگہ پہ جمع ہوں گے, آپ کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا, محشر یا حشر کا جو میدان کہا وہ جگہ ہوگی, سب قسمہ پرسی سے لے کر اور نفس نفسی کے چکر میں ہوں گے, پھر وہاں پر میزان تولنا, اس کے بعد کہیں جا کے صفائی ہوگی. پہلے صفائی کا مرحلہ ہوگا, بھائی بڑے انہوں نے گناہ کیے تھے, بھائی کے اچھے آدمی تھے, مومن تھے, نیک تھے, عزتدار بھی تھے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے, تو صفائی ہوگی. صفائی بھی اب کیا ہوگی اللہ ہی جانتا ہے. پھر کہیں جا کے جنت, اس کو کہا شہید کو, گرتے ہی زمین پر گرتے ہی آنکھ بند ہوتے ہی جنت میں اپنے مقام کو دیکھے گا. جی کہا اس کے پاس اختیار ہے کہ نہ صرف خود جائے گا ہی جائے گا جنت میں, اگر کسی سے اس نے وعدہ کیا اپنی زندگی میں کہ میں جب تک تم میرے ساتھ نہیں ہوگے نہیں جاؤں گا, تو اللہ اس کو شافی بنا دیتا ہے, شفاعت کا حق دیتا ہے شہید کو. شہید کو شفاعت کا حق ملتا ہے, اہل بیت کو دیا ہے شفاعت کا حق, اللہ نے قرآن کو دیا ہے شفاعت کا حق, اور ساتھ ساتھ اس شہید کو دیا ہے شفاعت کا حق کہ مت جاؤ. اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا, تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اب جیسے ہی وہ مرے گا تمہارے ساتھ جنت میں جائے گا. یہ اس کو اختیار دیا ہے. ایک اور بڑی بات جو کہی وہ رہنمائی کی ہے کہ اگر تم مخلص ہو کسی شہید کے ساتھ, تم, میں, آپ اس وقت زندہ, محبت رکھتے تھے, اسی کے راستے پر چل رہے ہیں, اس شہید سے متاثر تھے, اس کے راستے پر چل رہے ہیں, وہ آپ کی زندگی میں آپ کی رہنمائی کرے گا. یہ اختیار دیا ہے اللہ نے اس شہید کو, رہنمائی کر سکتا ہے, ڈائریکشنز دیتا ہے, راستے بتاتا ہے. معجزہ نہیں ہے یہ, آپ کہیں اس کو معجزے کی لائن میں لے جائیے, جی نہیں, یہ ایک شہید کی فضیلت ہے. معجزہ نہیں ہے یہ, یہ ایک شہید کی فضیلت ہے کہ وہ آپ کی ڈائریکشنز طے کرتا ہے. اگر آپ اس سے رہنمائی مانگیں, اگر آپ اس سے یہ راستہ مانگیں, پوچھیں, اور واقعی آپ بھی اسی راستے پر ہوں, تو اگر گمراہ بھی ہو رہے ہوں گے تو وہ بچائے گا آپ کو, وہ آپ کو لائنز دے گا, لائنز دے گا. بہت بڑی بات ہے, روایات ہیں ساری, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, سب روایات ہیں. میری سمجھ میں, کیونکہ قرآن نے دعویٰ کیا کہ گمان نہ کرو, پھر کہا تم شعور ہی نہیں رکھتے, اس لیے میں نے کہا کہ میں شہید کی اصل زندگی کو بیان نہیں کر سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کسی میں اتنی ضرورت نہیں. لیکن جو روایات میں اس کو اختیارات دیے گئے, اس کی بنیاد پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک خاص زندگی ہے, یہ زندگی کی ایک قسم ہے, یہ ملتی جلتی بات ہے ہماری سمجھ سے بالاتر, ہماری نفع حقیقت بھی یہی ہے, ہماری عقلوں میں آنے والی بات نہیں ہے, لیکن یہ نسبتاً نزدیک ہے اس زندگی سے کہ شاید جسے خدا یہ کہنا چاہتا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. پہلا موضوع ختم ہمارا, دوسرے موضوع میں ہم داخل ہوتے ہیں. کوئٹہ آنا کوئٹہ کی شہادت تک ہے اور پھر ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ایک کہانی بہت ضروری ہے, پتہ تو چلے ہوا کیا, کیوں اتنی قربانیاں لے لی گئیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی بھی شہر نے، کسی بھی گاؤں نے اتنے شہدا دیے ہوں گے جتنے کوئٹہ کے لوگوں نے دیے. پارا چنار بہت شہید ہیں، ٹھیک ہے بہت لوگ شہید ہوئے پارا چنار، لیکن جو کوئٹہ میں ہم نے شہادت ہی دی، جتنے لوگ ہم سے کوئٹہ میں لے لیے گئے اتنے نہیں لیے گئے، اتنے شہدا نہیں. مولانا صاحب تشریف لائے، ان کے احترام میں تھوڑی سی خاموشی ہے. درود پڑھ دیں محمد عالم. سر معذرت، سما خراشی آپ کی محفل میں آپ کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں معلوم تھا آپ یہاں پر ہیں، میں نہیں آتا. اگر یہ مجھے پہلے بتا دیتے کہ آپ یہاں پر ہیں تو یہ گفتگو آپ کو کرنی چاہیے تھی. شبیر سعیدی صاحب ہیں، یا پورے پاکستان میں کہیں بھی اچھے تبلیغ کر سکتے ہیں، قم کے طالب علم ہمارے دوستوں میں سے. خواہش ان کی یہ ہے کہ نہیں کوئٹہ میں کام کروں گا، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے، پورے پاکستان میں ہر جگہ کر سکتے ہیں تبلیغات، اچھے عالم دین ہیں، ہمارے سینئر ہیں، لیکن یہ کہ ذرا چھپ کے رہتے ہیں، بقبہ نہیں پہنتے تو لوگ پہچان نہیں پاتے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. پہلا موضوع ہمارا ختم ہو گیا جس میں ہم نے کوشش کی کہ ہلکا سا اس شہید اور شہادت کے مقام پر بات کر سکیں. دوسرے موضوع میں ہم داخل ہوئے، ہم نے کہا کہ جو قربانیاں اس شہر کے لوگوں نے دی، جتنے شہادتیں، جتنے لوگ یہاں شہید ہوئے، اتنی قربانیاں کسی اور شہر نے نہیں دی، کسی اور گاؤں، کسی اور علاقے پاکستان کے نہیں دی. پہلے نمبر پر یہ علاقہ اللہ نے منتخب کیا ہے، ہماری اور آپ کی کیا ضرورت ہے، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے، اللہ نے اس جگہ کو منتخب کیا ہے. شہادت دینا بری بات نہیں ہوتا. دیکھیں ہم نے پہلی بات کی یہی، سب نے اس دنیا سے جانا ہے. جب سب نے اس دنیا سے جانا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ سب سے اچھا دروازہ شہادت کا دروازہ ہے. بابا وہ کھانس کھانس کے مر جانا، کسی ایکسیڈنٹ میں مر جانا، کہیں سے گر کے مر جانا، کینسر ہو گیا، یہ ان تمام چیزوں سے تو بہت بہتر ہے نا. مرنا تو سب نے، ہاں برا سودا اس وقت ہوتا کہ جب یہ طے تھا کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور پھر ہم مر جاتے، پھر ہم شاید شہادت سے مر جاتے، تو پھر تو بہت برا سودا تھا بھائی، ہم نے تو ہمیشہ رہنا تھا، خامہ کا دھماکہ ہو گیا، تب تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر اس دنیا سے جانا ہی ہے، جیسے ہم نے چند نجب علاقہ کی باتیں کہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے شاندار روایت میں تھا شہادت کا دروازہ ہے، آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، کھلا ہے. سب سے زیادہ آپ نے بھیجے، اس دروازے سب سے زیادہ آپ کے لوگ داخل ہوئے. کیوں؟ اس پر تھوڑی سی گفتگو. دیکھیں شہید عارف حسین الحسینی، پاکستان کے اگر شہدا میں، پاکستان کے شہدا میں اگر کسی کو پہلے نمبر پر رکھا جائے تو شہید عارف حسین الحسینی ہے. ہم انہیں پاکستان کا شہید ابول کہہ سکتے ہیں، بھائی کہ ان سے پہلے بھی لوگ شہید ہوئے، لیکن درجہ اور مقام کے اعتبار سے پہلے نمبر پر شہید عارف حسین الحسینی، آپ کے قائد، شہید قائد، 84 سے لے کر 88 تک کی قیادت، 84 سے لے کر 88 تک کی قیادت کیا ہے انہوں نے، 4 سال یہ ہمارے قائد رہے. بنتے ہی سازشوں کا شکار، جیسے ہی شہید قائد نے یہ عہدہ سنبھالا، مسلسل پاکستان اور اس کے میں رہنے والی تشیع، سیاست اور خصوصاً سازشوں کا شکار ہو گئی، شکار ہو گئی. اور سب سے پہلا اور بڑا حادثہ آپ کیا ہوا، کوئٹہ میں ہوا. یہی آپ کا علمدار روڈ، اس پر جھڑپ ہوئی، پولیس اور اس زمانے کی ایف سی ہوا کرتی تھی، رینجرز اور اس طرح کے نام، آرمی کم تھی، بہت شہید ہو گئے ان روڈوں پر. چلو شہید ہوئے، ہم آتے آگے تعزیت کرتے، پوچھتے وجوہات کیا تھی، بات یہاں رکی نہیں، شہادت بھی ہم نے دی، جیلوں میں بھی ہمارے ہی لوگ. اچھی شہید نے کہا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، شہید بھی ہمیں کرتے ہو، اس کے بعد جیلوں میں بھی ہمارے لوگ جاتے ہیں. جی تاریخ 6 جولائی کی، سن ہے 85 کا، چھ جولائی بعد میں تشیع کی تاریخ میں ثبت ہو گیا، لکھ دیا گیا. اب ہم ہر سال 6 جولائی، بھائی کے آخری چند سالوں میں کم ہو گیا ہے، جو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ہمیں ان تاریخوں کو کہ جو پاکستان کی تشیع کے انتہائی اہم موڑ ہیں، انتہائی اہم، اس میں 6 جولائی ہے، اور پھر آپ کی یاد میں، آپ لوگوں کی یاد میں شہید نے کہا اس 6 جولائی کو نہ صرف زندہ کروں گا بلکہ ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ اور تشیع کی تاریخ کا، پاکستان کی خصوصاً تشیع کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام تھا مینار پاکستان، آپ لوگوں کی یاد میں 6 جولائی کے کوئٹہ کے شہدا کی یاد میں قرآن و سنت کانفرنس لاہور، آپ کی یاد میں کوئٹہ میں 6 جولائی کے دن آپ کی شہادتیں ہوئیں، شہید نے 1 سال پورے پاکستان میں آپ کے اس حادثے کا حوالہ دے کے تشیع کو منظم کیا، اور 87 میں قرآن و سنت کانفرنس کے نام سے اسی 6 جولائی کی تاریخ کو زندہ کرنے کے لیے لاہور کا وہ اجتماع کیا، اور کیونکہ شہید نے سب سے زیادہ پاکستان کے علاقے، چھوٹے چھوٹے گاؤں، چھوٹے چھوٹے شہر جا کے تبلیغات کا کام کیا تھا، انہیں یقین تھا کہ یہ شہدا کا رنگ، شہدا کے خون کا رنگ، یہ شہدا کا خون، یہ حتماً ضائع تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک اتنے بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا کہ جس کا تصور نہ ہماری تنظیموں میں تھا نہ ہماری شخصیات میں تھا۔ جب شہید نے کہا لاہور، انہوں نے کہا لاہور ذرا سخت ہو جائے گا، دور ہے، بڑا شہر، بڑا شہر ہے لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو آنا ہے، تو آپ ایسا کریں اس کو کوئٹہ کے لیے، یا آپ ایسا کریں اس کو کہیں اسی جگہ پہ رکھتے ہیں، کہا نہیں لاہور، یہ باتیں ہوئی ہیں، ہم نے علماء سے سنی بعد میں، کہا ٹھیک ہے سر لاہور ہو گیا، اب تو ہو گیا، چلو چلو لاہور چلو۔ 6 جولائی پورے پاکستان میں چوکیں، 6 جولائی شہدا کوئٹہ کی یاد منانے کے لیے، چلو چلو لاہور چلو، جاؤ لو، جیسا ڈکٹیٹر بیٹھا ہے، یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ضرور معلوم ہونی چاہیے، اور اس وقت گورنر بھی آپ کی قوم کا تھا، معلوم ہے آپ کو یہ بات بھی، گورنر ہزارہ قوم کا گورنر تھا اس پنجاب بلوچستان کا، پھر بھی وہ قتل عام ہوا تھا ہمارا۔ کہا کہ نہیں یاد منائیں گے، بڑی سطح پہ منائیں گے، لاہور میں منائیں گے، پورے پاکستان کو جمع کریں گے۔ ان کو یقین تھا کہ شہدا کا خون رنگ لائے گا، محفل ہو رہی ہے، علماء بیٹھے ہیں، بحث چل رہی ہے، کہا لاہور میں کہاں کریں گے؟ شہید نے کہا پہلے آپ لوگ رائے دے لیں، اب رائے آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بیچارے ہمارے علماء اس زمانے میں تنظیمی شخصیات سب بیٹھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گراؤنڈز کے نام لے رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ناصر باغ میں کر لیتے ہیں، موچی دروازہ پہ کر لیتے ہیں، پھر کہا یونیورسٹی گراؤنڈ میں کر لیتے ہیں، یونیورسٹی گراؤنڈ پہ شور اٹھ گیا، یونیورسٹی گراؤنڈ لاہور بہت بڑا ہے، نہیں 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 بہت بڑا ہے۔ شہید نے کہا کہ بھائی حوصلے پست ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ شہدا کا خون رنگ لا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں پورا پاکستان منظم ہو رہا ہے، متحد ہو رہا ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، یا آپ کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں نہیں موچی دروازہ چھوٹا سا گراؤنڈ ہے، 2-3 ہزار آدمی آئے تو بھر جاتا ہے، ناصر باغ بہت زیادہ بڑی جگہ نہیں ہے، 8-10 ہزار آدمی آئے تو بھر جاتا ہے، یونیورسٹی گراؤنڈ 15-20 ہزار 25 ہزار آدمی آئے تو بھر جاتا ہے۔ کہا بس صحیح یونیورسٹی گراؤنڈ میں کرتے ہیں، شہید نے کہا نہیں یونیورسٹی گراؤنڈ نہیں، مینار پاکستان۔ حالت خراب ہو گئی سب کی، مینار پاکستان، مینار پاکستان کو کون بھر سکتا ہے؟ اس زمانے میں بینظیر بھٹو نے بھرا تھا، پہلا جلسہ کیا تھا ضیاءالحق کے زمانے میں، واپس آئی تھی پیپلز پارٹی کا عظیم الشان جلسہ، وہ مینار پاکستان پر ہوا تھا، جماعت اسلامی کی ضرورت نہیں تھی اس زمانے مینار پاکستان پروگرام کرے، اپنے پروگرامز کے یونیورسٹی گراؤنڈ میں کرتے تھے، جماعت اسلامی بہت پرانی تنظیم ہے، ان کی ضرورت، کسی اور سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ شہید نے کہا نہیں، عظمت تشیع کا مسئلہ ہے، شہدا کے لہو کا مسئلہ ہے، یہیں ہوگا مینار پاکستان، کوئٹہ کی شہدا کی یاد، مینار پاکستان، قرآن سنت کانفرنس۔ اور اس اجتماع کے بعد دشمن کی سمجھ میں آیا، سازشوں کے مختلف انداز اپنائے گئے، کہا توڑ دو، بانٹ دو، تقسیم کر دو، گروپنگ کر دو، قوم پرستی اٹھا دو، فرقہ واریت لے آؤ، مذہبی فرقہ واریت سے لے کر زبان اور قوم پرستی کی بنیاد پر تقسیم کر دو اس تشیع کو۔ لاؤلک کا پروگرام 87 بہت سوچ سمجھ کے، اور کہا کہ شہید کو بھی، اس عارف حسین الحسینی کو بھی راستے سے ہٹاؤ۔ ایک سال میں شہید ہو گئے، ایک سال 88 میں شہید ہو گئے، 87 میں ہم نے اجتماع کیا، 88 میں ہم شہید۔ اور وہ سازشیں ہمارے یہاں شروع ہو گئیں، ہم بٹنا شروع ہو گئے، پورے پاکستان کا بہت برا حال ہوا، لیکن اس میں کوئٹہ کا سب سے زیادہ برا حال ہوا۔ یہاں باقاعدہ استفادہ کیا گیا، کہا چھوڑ دیں، مذہب کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، فرقہ کیا ہوتا ہے، تشیع کیا ہوتی ہے، قوم پرستی، بہت برا حال کیا گیا اس کوئٹہ کا۔ دیکھیں قوم پرستی یا زبان تو ہے ہی زہر قاتل، اگر وطن پرستی بھی اسلام کے تشیعوں کے مقابلے میں آ جائے نا، وطن پرستی کہ جسے روایت میں جزء ایمان قرار دیا جائے، لیکن اگر وہ دین اور مذہب کے مقابلے میں، وہ تشیع اور کربلا کے مقابلے میں آ جائے، تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ اس پر اقبال نے بھی ایک بات کہی نا، جانتا تھا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کو بھی اندازہ تھا، آدمی بڑا عجیب ہے اقبال، ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، جس کو سب سے کم شاید پاکستانی قوم پہچانتی ہے، نام پتہ ہے سب کو ہمیں، ہم سب نام سے جانتے ہیں، ان کے افکار کی بات ہو رہی ہے، اس بندہ خدا کے افکار کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے جملہ کہا ہے، یعنی ایک شعر کی صورت میں کمال بات کی ہے، آیت ہے یہ، روایت ہے یہ، واقعات ہیں، اس نے ایک شعر میں ڈھالا تھا اس کو، کیا کہا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں، دیکھیں رسول اللہ کا زمانہ تھا، بت پرستی تھی، بت بنایا کرتے تھے، خانہ کعبہ میں رکھا کرتے تھے، اب آپ کا زمانہ اس طرح کے بت نہیں بنائے گا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی بت پرستی ہے، یعنی بت بنائے جائیں گے تو آپ کہیں گے بت پرستی ہے، جی نہیں، اگر فرقہ واریت آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے اسلام سے اور تشیعوں سے تو یہ بت پرستی ہے، اگر زبان زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے اسلام سے اور تشیعوں سے تو یہ بت پرستی ہے، قومیت چھوڑیں اور نیچے آتا ہوں، اگر تنظیم کی اہمیت بہت ہو گئی، شخصیت مرے جا رہے ہیں کسی شخصیت کے لیے، یہ سب بت پرستی ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات، اس زمانے کے بت کچھ اور ہیں، آپ کے زمانے کے بت کچھ اور ہیں، اگر اللہ کے قریب لے کے جائیں بہت اچھی بات، اگر تشیع آپ کی مضبوط ہو ٹھیک ہے، وطن پرستی یہ تمام چیزیں بہتر، اس وقت زبان اگر یہ آپ کو آگے بڑھائے اللہ کی طرف لے کے جائے۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ پیراہن سمجھتے ہیں، کپڑے کو کہتے ہیں، یعنی جس نے قوم پرستی کو، جس نے وطن پرستی کو، زبان کو زیادہ اہمیت دی، یعنی پیراہن بنا لیا، اپنا لباس بنا لیا، کپڑے کے طور پہ لباس بنا لیا، اٹھنا بیٹھنا اس کا یہ ہو گیا، تو کہا کہ یہ لباس جسے تم لباس سمجھ رہے ہو نا، یہ مذہب کا کفن ہے، تم نے اپنے مذہب کو کفن پہنا دیا، نہ تم مسلمان رہے، نہ تم شیعہ رہے، نہ تم کربلائی رہے۔ زیاؤلق نے اسی نقطے پر کام کیا، اس نے کہا کہ توڑ دو، بھائی کہ وہ بینظیر کے خلاف، بھائی کہ تشیع کی طاقت کے خلاف کام کر رہا تھا، لیکن اس نے ان تمام موضوعات کے اوپر کام کیا، اس نے قوم پرستی وجود میں، پتا ہے آپ کو سب جگہوں پر جو علیحدہ صوبوں کی بات شروع ہوئی، ہر جگہ پر جو زبان کی بنیادوں پر آزادی کی باتیں شروع ہوئیں، وہ زیاؤلق کا دیا ہوا کام۔ پھر اس نے مذہب کو استعمال کیا، اس نے کہا شیعہ، اس نے کہا سنی، اس نے کہا وہابیت، دیوبندیت، سلفیت، پتہ نہیں کیا، یہ سب اس کا کیا ہوا کام۔ ہم بھی اس کا شکار ہو گئے، پاکستان کی تشیع شکار ہو گئی اس کا، اور آہستہ آہستہ یہ صوبائی تقسیم آنے لگی، ہمارے آپس میں ایک دوسرے پہ لطیفے بننے لگے، مہاجر جو ہے وہ پنجابیوں پہ لطیفہ بناتا ہے، پنجابی جو ہے وہ سرحدیوں پہ لطیفہ بناتا ہے، وہ بیچارہ کسی اور پہ لطیفہ بنائے گا، گلگت بلتستان کو مل لطیفہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی شروع ہو گئی، تشیعوں میں بھی شروع ہو گئی، بیج بویا ہے، کام کیا اس نے، پیسہ دیا اس نے، اس کام پہ پیسہ خرچ کیا۔ ہو تشیع، اس تمام سیاست اور سازشوں کے مقابلے میں واحد گروپ ہے، واحد گروہ ہے کہ اگر وہ واپس پلٹ جائے، جو الحمدللہ پلٹنا شروع ہوا، تو صرف آپ ہیں جس پاکستان کو اس طرح کی مصیبتوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ یہ قوم پرستی، یہ زبان پرستی، یہ صوبہ پرستی، یہ فرقہ پرستی، آپ اسے نجات دلا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف تشیع ہے کراچی سے لے کے خیبر تک، کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، نہیں کہتے کہ ہم پنجابی شیعہ ہیں۔ اس نے بیج بویا، کافی حد تک کامیاب ہوا، لیکن دوبارہ تشیع نے پلٹنا شروع کیا، کیونکہ پھر کچھ لوگوں نے خون دیا، اس تشیع کو پھر خون کی ضرورت پڑی تھی، پھر خون دیا، ڈاکٹر محمد علی کا خون، ڈاکٹر محمد علی کا خون آیا ہے، رکا نہیں ہے، سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کے خلاف، اس سازش کے خلاف تشیع نے سٹینڈ لیا، سٹینڈ لیا ہے، کیونکہ آپ کے یہاں صرف آپ لوگ ہیں کہ جن کے یہاں شیعہ شیعہ ہوتا ہے، شیعہ پنجابی نہیں ہوتا، شیعہ مہاجر نہیں ہوتا، شیعہ ایرانی نہیں ہوتا، شیعہ افغانی نہیں ہوتا، شیعہ بلوچ اور شیعہ گلگت اور بلتستان نہیں ہوتا، شیعہ شیعہ ہوتا ہے۔ زبان کی بنیادوں پر برتریاں بتا دی آپ کو، یہ تازہ بت ہیں، ان سے جہاد ان کو ابھی گرانا ہے آپ نے۔ اور پاکستان کو نظم اور منظم کرنے کی بات کی، دشمن نے کہا، دشمن جو اصلی دشمن ہے، جس کو آپ امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں جانتے ہیں، جس کا مہرہ تھا ضیاء الحق، اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا اگر تشیع اسی طرح سے آگے بڑھتی رہی، یہ اگر عارف حسین الحسینی کے کہیں پہ چلتی رہی، وہ خطرناک ہو جائے گا، کہا پھر کیا کریں، کہا اب ان کا قتل عام کرو، وہ جو تنظیمیں بنائی تھیں ضیاء الحق صاحب نے، ان کو اسلحہ دو، ان کو ٹریننگ دو، قتل عام کرو۔ اور باقاعدہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ہوا، نہیں کہتا حکومتی سرپرستی، نہیں کہتا، چلیں احتیاط سے کام لیتا ہوں، ریاستی سرپرستی نہیں کہتا، احتیاط سے کام لیتا ہوں، لیکن ان کے سامنے ہوا، انہیں پتا تھا یہ ہو رہا ہے، نہ سیاسی تنظیمیں سنجیدہ ہوئیں، نہ ہماری فورسز تنظیم سنجیدہ ہوئیں، اور یہ ہوا۔ اور جب یہ دشمن ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، سمجھ رہے تھے خالی شیعوں کو قتل عام کرے گا، نہیں، وہ ان کے ہاتھوں سے بھی نکل گیا، اس نے صرف شیعوں کو نہیں، اس نے پھر جو ان کا مخالف اس کو مارنا شروع کر دیا، چاہے وہ سنی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وہابی کیوں نہ ہو، اگر ان کا مخالف ہے۔ پتہ ہے آپ کو ابھی اس وقت داعش عروج ہے اس نظریے کا، عروج ہے اس نظریے کا، اس فتنے کا عروج ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر بغدادی کو خلیفہ نہیں مانا تو چاہے تمہارا دین ہمارا ہی دین کیوں نہ ہو، وہابیت ہمارے ہاں کہتے ہیں، سلفیت ان کے ہاں کہتے ہیں، کہ اگر تم سلفی کیوں نہ ہو، وہابی کیوں نہ ہو، النصرائی کیوں نہ ہو، جو داعش کے ساتھ باقاعدہ مل کے جہاد کر رہے ہیں، النصرہ شام میں یا احرار الشام، انہی کے نظریات کے لوگ ہیں، القاعدہ کا گروپ ہے یہ النصرہ، کہاں کہ چاہے تم القاعدہ کی کیوں نہ ہو، النصرہ کے کیوں نہ ہو، میں نے دین ہمارا تمہارا ایک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر تم ابو بکر بغدادی کو خلیفہ نہیں مانتے تو تم بھی واجب القتل ہو، یہ عروج ہے اس نظریے کا، یعنی اسے بھی نہیں چھوڑنا۔ تو جب انہوں نے اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوئے پاکستان میں آرمی کو بھی لپیٹا، فوج کے لوگوں کو مارا، پولیس کو مارا، اسکول میں جا کے بچوں کو مارا، صرف آپ پر خود کچھ حملے نہیں کیے، اپنی مساجد میں بھی کیے، صرف ہمارے جلوسوں میں نہیں کیے، اپنے بازاروں میں بھی کیے، مرحلہ اتنا خراب ہو گیا۔ ہم جو 25 سال 20 سال 25 سال سے احساس دلا رہے تھے لگام دو ان کو، ہم نے کہیں کسی جگہ پر بھی بھائی کہ بہت ہمیں افسوس ہوتا تھا، ریاست کے خلاف پھر بھی بات نہیں کی، سیاسی پارٹیز کے خلاف کی ہے، ریاست کے خلاف نہیں کی، پاکستان کے اندر کوئی ایک ثبوت کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے اتنی شہادتوں کے بعد جو کوئٹہ میں دی ہیں ہم نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا ہو. نہیں لگایا ہم نے نعرہ. پارا چنار 5 سال سے محاصرہ رہا, 5 سال کا محاصرہ تھا. آفر تھی امریکنز کی طرف سے کہ آپ علیحدگی کی بات کریں, ہم آپ کو کاٹ کے افغانستان کا حصہ بنا دیں گے, آپ کو پورا یہ علاقہ آپ کے پاس ہوگا. پتہ نہیں کیا کچھ امریکنز نے کہا ہے ان پارا چناریوں سے. ہم 5 سال تک مشکلات میں رہے لیکن ہم نے پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگایا. اور اب انہوں نے دیکھا کہ جن کو انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا انہوں نے انہی کے خلاف نعرے بھی لگائے, گولیاں بھی ماری, دھماکے بھی کیے. تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی بات ہماری. ذمہ داری کیا ہے؟ ان شہدا کی یاد منا رہے ہیں, انشاءاللہ ہر سال منا رہے ہیں, آج اس چھوٹی سی جگہ پہ منا رہے ہیں, کل اس کو باہر نکالیں, روڈوں پر لے کر آئیں. بہترین بات ہے, شعوری باتیں کرنی ہیں لیکن محدود طبقے سے نہیں کرنی. شعور میں اضافہ کریں, ہر آدمی شہید کا اور شہدا کا میسنجر بنے, آپ پیغام رسا بنے. ہو سکتا ہے اکثریت کو معلوم نہ ہو کہ کتنے بڑا دنیا کی نگاہ میں, دشمن کی نگاہ میں کتنا بڑا جرم کیا تھا ہم نے. ان کی نگاہ میں مجرم ہیں ہم. کیوں؟ ہم بیت المقدس کی آزادی کے لیے روڈوں پر آئے تھے. بیت المقدس کی آزادی, بھائی تمہارا کیا تعلق؟ تم کیوں آزادی کی باتیں کر رہے ہو؟ فلسطین کا اور اسرائیل کا مسئلہ ہے, آپ کون ہیں؟ دشمن کو تعجب ہوتا ہے ان چیزوں پہ کہ ہم اتنا قتل عام کر رہے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر, ہم ہزارہ شہید ہو رہا ہے اور ان کے شہدا ان کے گھروں میں آ رہے ہیں اور پھر یہ قدس کے لیے باہر نکل رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. دشمن صحیح سمجھتا ہے اگر آپ کو بہت بڑا مجرم سمجھتا ہے, صحیح سمجھتا ہے. ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دنیا نے, دیکھیں ایک بات, ایک قانون ہے, اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے, ہمیشہ اس کو یاد رکھیے. کبھی بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے, کبھی آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کوئی درخت فاسد ہو جائے. فاسد درخت سے مراد کیا ہے؟ نہ اس کا پھل صحیح نکل رہا ہے, نہ اس کے پتے صحیح ہیں, نہ اس کا تنا صحیح ہے. تو تھوڑی بہت تو کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی دوائیں ووائیں لگا کے اس درخت کو بہتر کریں, لیکن اگر نہیں ہوتا تو ہمیشہ یہ پتے اور ہمیشہ ان درخت اس کے پھلوں سے استفادہ نہیں ہوتا. آپ جڑ سے اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں, جڑ سے اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں. آپ کے یہاں مریض کینسر کا, آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بھی کینسر کے مرض کو یہ نہیں کہ یہ تو فلاں ہاتھ تک پہنچ گیا ہے تو اس کو کنٹرول کر لو, فلاں میدی تک پہنچ گیا. آپ کہتے ہیں کہ جڑ کو تلاش کرو, جڑ سے اکھاڑنے کی بات کریں. ہمیشہ دشمن کو اس کی جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے. خمینی بت شکن نے اصل میں یہ قانون, جو الحمدللہ الہی قانون ہے, لیکن خمینی بت شکن بت شکن کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے, کیونکہ اس زمانے کے سارے بتوں کو وہ توڑ رہے ہیں. صرف امریکہ, اسرائیل, روس, فرانس, جرمنی, برطانیہ کی باتیں نہیں کر رہا, یا سعودی عرب, قطر, کویت, دبئی, ان لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا, میں سارے بتوں کی بات کر رہا ہوں. میں اور آپ, ہم نے جو بت بنائے ہوئے, ہمارے پاس بت شکن خمینی ہے. ہم نے اور آپ نے جو بت بنائے تھے ان بتوں کو بھی توڑ رہا ہے. انانیت کے بت ہیں آگاہ, ہمارے تنظیمیں بت ہیں, ہمارے یہاں عجیب عجیب بت بنے ہوئے ہیں, ہر طرح کا بت شکن خمینی ہے. بت شکن ہر طرح کا. خوب, خمینی بت شکن نے سیدھا سیدھا ایک قاعدہ دیا. انہوں نے کہا اصل مسئلہ جو ہے نا اس عالم اسلام میں جتنی بھی برائیاں ہیں, چاہے وہ تمہیں آج اس زمانے میں, اگر خمینی بت شکن کا زمانہ دیکھیں تو چاہے اس زمانے میں ہم کہیں کہ وہ وہابیت کی صورت میں, چاہے وہ فرقہ واریت کی صورت میں قتل عام, چاہے وہ کوئی سا بھی اس زمانے بعد, آج کل تو پتہ نہیں کتنا فساد پھیل گیا. دیکھیں نا داعش, خمینی بت شکن سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اس تمام عالم اسلام میں تمام مشکلات, اصل مسئلہ, اصل محوریت, اصل جڑ اسرائیل ہے. اس خطے سے اس کو اکھاڑنا ہے. کیا بات کی رہبر معظم نے, 2 دن پہلے کا خطاب کمال کر دیا. اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا وہ شور اٹھ گیا ہے کہ بابا یہ کیا مسئلہ. یعنی ایران ایک انچ اپنے نظریات سے پیچھے نہیں آیا, ایک انچ. کیا کہہ رہے ہیں بھائی, مذاکرات چل رہے ہیں امریکہ سے, فلاں یہ وہ سب. ہاں چل رہے ہیں مذاکرات, دنیا پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے کہ اب تو مردہ باد امریکہ نعرہ نہیں لگنا, اب تو فلاں نہیں ہونا, بابا ان کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایران کے اندر بھی ان کے لوگ شامل ہیں، سارا ایران تو پاک نہیں ہو گیا، سب کے سب تو حزب اللہ اور انقلابی نہیں ہو گئے، ان کے اپنے مہرے اندر بھی ہیں. انہوں نے بھی کہا، اندر لکھنا شروع کر دیا کہ اب تو ہمارا رابطہ اچھا ہو گیا ہے تو، اور دنیا نے الگ، میڈیا نے الگ کام شروع کر دیا کہ اب تو ان کا رابطہ بہت، اب تو مردہ باد امریکہ نعرہ نہیں لگے گا. رہبر معظم نے دو جگہوں فرمایا، پہلے فرمایا کہ بابا قرآن نے کہا ہے استکبار کے خلاف، نہ کہ ایرانی منشور ہے، کوئی ایرانی حکومت کا دستور تو نہیں ہے نا، یہ تو قرآن کا کہنا ہے استکبار سے لڑنا ہے. جب تک امریکہ استکبار ہے، قرآن کی بنیاد پر ہماری جنگ جاری رہے گی. یہ بات چند دنوں پہلے کہی، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، پھر کھل کے بات کی دو تین پہلے، کہا کہ اسرائیل جو بڑا خوش ہو رہا ہے کہ ایران کا تو معاہدہ ہو گیا ہے، اب 25 سال خاموشی سے سوئیں گے، خوش ہو کے سوئیں گے 25 سال. رہبر معظم نے کہا کہ بھائی 25 سال کے اندر تو تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، کس چکر میں ہو تم، 25 سال دیکھ ہی نہیں پاؤ گے، دیکھو گے تو سکون سے سو گے نا، نیندیں حرام کر دی. 2 دن پہلے کی بات، پوری دنیا اس وقت لگی ہے کہ بابا کیا مطلب ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ اب امریکہ کا معاہدہ ہو گیا، ایران تو اپنی بنیادوں سے ہل گیا، آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گیا. اور رہبر معظم نے کہا کہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. تو الحمدللہ آپ کے شہدا، فرمان امام خمینی اور آپ کے زمانے کی حقیقی یزیدیت کہ جس کے خلاف اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، کربلا برپا کی، اور آج آپ لوگ حالت قیام میں، اصل یزیدیت تشیعوں کا ترہ امتیاز ہے، خاص بات ہے تشیعوں کی. یاد رکھیے گا یہ بات بھی میری، اور آخری بات ہے میری، کہ کبھی بھی تشیع دشمن شناسی میں غلطی نہیں کرتی، کبھی بھی تشیع دشمن شناسی میں غلطی نہیں کرتی، چاہے دشمن جتنا لبادہ، جتنے نقاب اوڑے، جتنے لبادے تبدیل کرے، جتنے لباس تبدیل کرے، جتنے چہرے بدلے، آپ پھر بھی پکڑ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھیا ہم تمہیں جانتے ہیں، تم کون ہو، آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. اس وقت جتنے بھی فرقہ اور مذہب اور قومیں آپ کے علاوہ اس پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور دنیا میں پائی جاتی ہیں تشیعوں کے علاوہ، سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے، وہ دشمن شناسی میں کمزور ہیں، ہمیشہ بیوقوف بن جاتے ہیں. طالبان آئی تو اخوانی کہنے لگے بس یہی ہمیں نجات دے گی، سارے بیچارے ساتھ ہو گئے. داعش آئی، شام کے بہت سارے لوگ بیوقوف بن گئے، بس یہی ہمیں نجات دے گی. مرسی آیا، لوگ سمجھے یہی اخوان المسلمین، بس اسی نے ہم کو نجات دینی ہے. مصر، دشمن شناسی کمزور ہے، تشیعوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. جتنے لبادے اوڑے، جتنے نقاب پہنے، جتنے جتنا چاہے اپنے چہرے بدلے، آپ ہمیشہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا تم، اور یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. ابھی کیونکہ اس سے زیادہ بھائی کہ میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ کی جائے. رہبر معظم نے کیا ٹائم ہوا بھیا اس وقت، ہمارا ٹائم کتنا ہے؟ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ، 55. ٹائم نہیں بتا رہا کوئی، صرف 5 منٹ. اہم موضوع ہے کیونکہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہم نے کہا کہ تشیع کا سب سے بڑا الحمدللہ جو امتیاز ہے، جو خصوصیت ہے آپ کی، وہ یہ ہے کہ دشمن جتنا بھی چہرہ بدلے، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھیا تمہیں پہچانتے ہیں، تم جتنے بھی رنگ بدلو، کبھی مذہب، یعنی ہو سکتا ہے اہل سنت مذہب بن کے آ جاؤ، کبھی تم ہو سکتا ہے وہابی بن کے آ جاؤ. بھائی کہ تم اصلی اہل سنت نہیں ہوتے، اصلی اہل سنت سے ہماری کوئی جنگ نہیں، تم اصلی اہل سنت نہیں ہوتے، بہانہ بناتے ہو، کبھی تم دیوبند بن کے آ جاتے ہو، کبھی تم وہابی بن کے آ جاتے ہو، پھر یہاں بھی جان چھوٹتی نہیں ہے، کبھی تم اصلا لبادہ اتار دیتے ہو، اتار دیتے ہو، تم کمیونسٹ بن جاتے ہو. تم کہتے ہو اصل میں کوئی دین بھی نہیں، کوئی مذہب وذہب نہیں، کمیونسٹ، اللہ کو بھی نہیں مانتے. اب رسول اللہ اور امام علی اور امام حسین تو چھوڑیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، کمیونسٹ بن جاتے ہو. تم کبھی کوئی اور مسلسل لبادے تبدیل کرتے ہو، ہم تمہیں پہچانتے رہتے ہیں. یہ کام باہر نہیں ہوتا، اہم نقطہ، اندر بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں اندر بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں قانون ہے، طریقہ کار ہے، روش ہے، پرانی ہے، کامیاب ہے. وہ یہ ہے کہ اگر دیکھو کہ یہ بہت ہی مضبوط ہو گیا، آپ کو معلوم ہے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ بہت مضبوط چیز کو باہر سے ٹھوکریں لگائیں، باہر سے ٹھوکریں لگائیں، توڑیں اس کو، نہیں ٹوٹ رہی، مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے باہر سے ٹھوکریں لگانے سے. یعنی وہابیت کی، فرقہ واریت کی، قوم پرستی کی، ہر طرح کی ٹھوکریں لگائی گئیں، مضبوط سے مضبوط تر. پھر دوسری روش اختیار کرو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے اندر داخل ہو جاؤ، اندر داخل ہو کے سوراخ کرو. پتا ہے آپ کو کامیاب ٹیکنک ہے، ہمیشہ سے رہی ہیں. تشیع اس مرحلے سے باہر آ گیا ہے کہ دشمن ڈائریکٹ حملے کرے، باہر آ گئے ہیں آپ. نہیں، ہماری پھر بھی شہادتیں ہو رہی ہیں. اب دشمن سمجھ چکا ہے کہ باہر سے شہادتوں سے یہ تشیع کمزور نہیں ہوتی. اور میں آپ کو بتاؤں، اس میں دشمن اس نتیجے پہ پہنچا ہے، سب سے بڑا کردار یہاں کوئٹہ کے شہدا نے اور ان کے وارثین نے، وہی دھرنا جو آپ لوگوں نے دیا اور آپ بیٹھ گئے، سردی تھی، تابوت آپ کے پاس تھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ روڈوں پہ تھے، آپ کی وجہ سے پورا پاکستان بیٹھ گیا، پورے پاکستان کی تشہیروں نے پورا پاکستان بند کر دیا آپ کی وجہ سے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بابا مارتے اس لیے کہ کمزور ہو، آپ نے مار کھائی لیکن مضبوط ہوئے، اور آپ کی وجہ سے پورا پاکستان مضبوط ہوا، پورا پاکستان مضبوط ہوا. دشمن اس نتیجے پہنچ چکا ہے کہ باہر سے نہیں مضبوط ہو رہے ہیں، اندر سے ضرب لگاؤ. اندر سے ضرب لگانے کا مطلب ہے، اندر کوئی بھی آدمی داخل ہوگا تو یہ نہیں کہے گا کہ میں وہابی ہوں، وہ کہے گا میں شیعہ ہوں. اب اندر سے توڑنا ہے آپ کو، وہ کہے گا میں شیعہ ہوں، نہ صرف میں شیعہ ہوں، میں تم سے زیادہ ولائی بھی ہوں. عجیب ہے یار، ابھی تمہیں جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے اسلام قبول اور شیعت قبول کیا تم نے، تم ہم سے زیادہ ولائی ہو گئے. ہاں تم لوگ تو مقصر ہو، ہم اصل ولایتی ہیں، باقاعدہ داخل ہو رہے ہیں اس وقت. الحمدللہ شاید کوئٹہ میں فتنہ کم ہو، لیکن پنجاب اور کراچی تو بھر گیا ابھی اس فتنے سے. شیعہ ہی شیعہ کو کہہ رہا ہے کہ نہ تم مولائی ہو، نہ تم ولایتی ہو، نہ تم اصلی عزادار ہو، ہم ہیں ہم. اچھا بھائی تم کون ہو جو اتنے بڑے عزادار ہو؟ ہم کیا ہے نشانیاں؟ دیکھو ہم چپلیں نہیں پہنتے، ہم ننگے پیر سارے حرموں کی زیارتیں کرتے ہیں. عجیب عجیب نشانیاں بنائی ہیں. اس میں مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں بےچارے، سب کو نہیں کہہ رہا، اس میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت مخلص لوگ بھی ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. لمبی لمبی عزاداریاں کروائیں گے، نماز کے وقت سلا دیں گے، جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو رہا ہوگا آدھے گھنٹے پہلے سب سونا شروع ہو جائیں گے. پہچان بتا رہا ہوں، پہچانے. پوری تشیعوں کے اندر تقسیم شروع کر دی ہے. پہلے کا شہادت ثالثہ پڑھو، نہیں پڑھتے، عجیب گالی دے دیتے ہیں، مشکوک ہے تمہاری پیدائش، مشکوک ہے، تم نماز میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھتے، عجیب بات ہے. اکثریت سے ہم نے پوچھا کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو، تو پتہ چلا یہ زیادہ تر باتیں کرنے والے نماز ہی نہیں پڑھتے، یعنی وہ نماز ہی نہیں پڑھتے جو دوسروں پہ یہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ مجتہدین کی جنگ شروع کروا دی. پہلے کہا کہ مجتہد نامی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، فقہ یہ کچھ نہیں ہوتا، فقہ کیا چیز ہوتی ہے، توضع مسائل کہاں سے آ گئی، علماء کی سرپرستی کیوں، امام زمانہ ڈائریکٹ جو بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ امام زمانہ، اس پر شک کریں کہ ڈائریکٹ امام زمانہ کیسے بھائی، امام زمانہ تو پڑھتا ہے غیبت میں، تم کہتے ہو ڈائریکٹ امام زمانہ، تمہاری ڈائریکٹ ہدایت کر رہے ہیں امام زمانہ، عجیب ہے. پڑھتا ہے غیبت کا مفہوم کیا تھا؟ اگر انہیں اسی طرح سے ہر ایک سے ملنا تھا تو یہ پردہ غیبت کیا چیز ہے؟ فلسفہ غیبت سمجھ میں آیا ہے کہ جو کہہ رہے ہو ڈائریکٹ بغیر علماء کے، بغیر مراجع کے؟ ہاں بغیر مراجع، بغیر علماء کے. ہو یہ تشیع کا داخلی مسئلہ ہے. اب ہمیں داخل سے کمزور کر رہے ہیں، مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، جیسے آپ نے بیرونی دشمن سے مقابلہ کیا ہے. بھائی یہ سخت ہوتا ہے، یہ اندر کا آدمی ہوتا ہے، یہ ہمارا اپنا آدمی ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ماتم میں ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے نوحے سن رہا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ان میں قابل اصلاح ہیں اصلاح کریں، ڈائریکٹ لڑنا نہیں ہے، مقابلے میں ایسا نہ آ جائیے گا کہ چلو بھائی تلواریں اٹھاؤ، بالکل نہیں. جو ان میں قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح کریں, ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ مرجعیت کا تسلسل ہزار سالہ ائمہ کا دیا ہوا ہے. پردہ غیبت میں جا رہے تھے چھوٹی والی میں, صغرا میں, چار سال کے نا, تو چار آدمی غیبت صغرا میں جا رہے تھے تو ہم پر بنا کے گئے کہ بھائی یہ نوابین ہوں گے, یہ نواب اربا ہیں. جب تھوڑے عرصے کے لیے جا رہے ہیں, جس کو آپ غیبت صغرا کہتے ہیں, تو خود امام زمانہ بنا کے گئے چار آدمی. اب جب غیبت کبرا میں جا رہے ہیں تو کوئی سسٹم دے کے نہیں گئے. کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مان رہی. اگر کوئی روایت اور حدیث آپ کے پاس نہ بھی ہو تو عقل نہیں مانتی آپ کی کہ جب غیبت صغرا میں جائیں تو چار آدمی, جب غیبت کبرا میں جائیں تو کہا شیعہ آزاد. کیسے ہو سکتا ہے شیعہ آزاد؟ سلسلہ ہے پورا, جس نے آج تک تشیع کی حفاظت کی ہے, آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. اب اگر وہ کہیں علماء کہ ہمارے ایشوز مرکزی اور عالمی ایشوز قدس ہیں, تو آپ کو قدس منانا ہے. جو وہ کہیں ان کے پیچھے چلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا. اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ ان کے پیچھے چلے یا نہیں چلے, آپ سے یہ پوچھا جائے گا. ذمہ دار وہ ہے تشیع کا, بزرگان ہے تشیع کا ذمہ دار. الحمدللہ رہبر معظم نے اس کا خاص نام رکھا ہے اور کہا کہ یہ شیعت جو اس طرح سے ہمارے درمیان آ کے سازش کر کے ہمیں توڑے, ہمارے درمیان ٹکڑے بنائے, اسے ہم کہتے ہیں یہ برطانوی شیعت ہے. سمجھیے گا اس بات کو. معظم نے کہا کہ نہ ہم امریکہ سے آیا ہوا سنی مانتے ہیں. امریکہ سے آیا ہوا سنی کون؟ داعش, نصرہ, طالبان, القاعدہ, بوکو حرام, الشباب, یہ سارے نام جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. نہ ہم امریکہ سے آئی ہوئی اہل سنت قبول کرتے ہیں, اور نہ ہم امریکہ سے برطانیہ سے آئی ہوئی تشیع, نہ امریکہ سے آئی ہوئی سی آئی اے سے بنی ہوئی اہل سنت, اور نہ برطانیہ سے بنی ہوئی تشیع. ہماری وہ تشیع جس کی مرکزیت قوم ہو, وہ تشیع جس کی مرکزیت نجف ہو. بس یاد رکھنے کی باتیں, نجف اور قوم, آیت اللہ سیستانی, رہبر معظم, یہ دو شخصیات. نیاغا تیسرے مجتہدین بھی ہیں, اگر وہ ان کے تابع ہیں بسم اللہ, اور اگر وہ ان کے مقابلے میں ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہی ہے فکر, یہ کہاں سے آ رہی ہے نظر. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے بہت تحمل سے اتنی دیر میری بات سنی, بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ کسی اور موضوع پہ, کسی اور مقام پہ آپ سے بات چیت کریں گے. تمام شہدائے اسلام, خصوصاً شہدائے کوئٹہ کے لیے ایک بار پھر سورہ فاتحہ.